بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب، بحث ما در بحث حسابرسی به بازپرسی در قیامت بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاد کے حوالے سے ہماری گفتگو قیامت میں ہماری حساب رسی تک پہنچی تھی.
چند جلسه ای راجع به بحث حساب حرف زد.
کچھ جلسے حساب کے حوالے سے ہو چکے ہیں.
و گفتیم جمیع عوالم مبتنی بر اعداد ہیں، اگر یاد.
اور ان جلسوں میں ہم نے کہا کہ تمام عوالم اعداد کے اوپر، عوالم کی بنیاد اعداد کے اوپر رکھی گئی ہے.
از سیارات و کهکشان ها گرفته تا حساب بازارمون تا حساب قیامتمون، همه عوالم مبتنی بر عدد و حساب.
کهکشانوں سے لے کے، سیاروں سے لے کے، ہمارے اعمال اور مارکیٹ اور کارکردگی، تمام کے تمام ایک دقیق مہندسی کے مطابق اور اعداد کے مطابق بنائے گئے ہیں.
تا رسیدن میں مبحث قیامت،
یہاں تک کہ قیامت کی بحث تک ہم پہنچے.
گفتیم خوب مردم چند دسته میشن.
ہم نے کہا کہ قیامت میں لوگ کئی گروہ کے ہیں.
ادعی بدون حساب وارد بہشت میشن.
ان قیامت میں وارد ہونے والے مختلف گروہوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے.
ادعی بدون حساب کتاب وارد جہنم میشن.
اور کچھ ان کے بالکل برعکس ایسے ہیں کہ ان سے حساب کتاب لینے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر حساب کتاب کے ہی وہ جہنم جائیں گے.
ادعی ہم باید یقد حساب کتابشون جمع و تفریق بشن.
بعض ایسے انسان ہوں گے کہ ان کے اعمال میں جمع و تفریق کا عمل وجود میں آئے گا.
انشاءاللہ امروز به این بخش مقداری رسیدگی میکنیم.
آج کی گفتگو میں انشاءاللہ اس حصے کے بارے میں گفتگو ہوگی.
اما در اون در جلسه قبل یک مسئله رو مطرح کردیم و اون این بود که در بعضی از روایات آمده است که خدا اگر یک عمل از کسی قبول کنه دیگه حسابش با خوست و بهشتیه. اینا یعنی چه این روایات؟ یک عمل
ہم نے بتایا تھا کہ بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ خدا نے اگر کسی بندے کے ایک عمل کو قبول کیا تو اس عمل کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہشتی ہے، بہشت میں جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے اسے بیان کریں گے.
کہ حضرت صادق صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد قبل اللہ حسنتاً واحده لم يعذبه ابدا. اینا یعنی چه؟
جیسے یہ روایت جو ہمارے چھٹے امام علیہ السلام سے آئی ہے کہ خدا کسی بندے سے ایک حسنہ کو قبول کرے تو خدا اسے وارد بہشت کر دیتا ہے.
لم يعذبه ابدا،
اور ہرگز اسے عذاب نہیں کرائے گا.
یعنی
اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سا حسنہ ہے؟
اینو معنا کردیم در هفته قبل، گفتیم ما اعمال صحیحه انجام میدیم، ولی از کجا ما کروں کہ مقبول باشه.
ہم نے گزشتہ ہفتے میں بتا دیا کہ ہم اعمال بجا لے آتے ہیں، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہو، کیا شیورٹی ہے کہ جو ہم نے اعمال بجا لائے ہیں وہ مورد قبول بھی ہوئے ہیں یا نہیں؟
این یک معنای برای این روایات، روایات این چنینی، چون این رو من که من عرض کنم، مال این از ممکنه در مجلسی بروید روایتی بخونن و شما یه قدر خوشباورانه نگاه کنید.
یه روایت من اس کا ایک معنی گذشتہ جلسے میں بیان کیا تھا، اور یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ ممکن ہے یہ روایت آپ کو کسی ممبر سے، کسی جلسے میں، کسی کتاب میں سننے میں آئے، اور اس کا صحیح معنی ہاتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے انسان کبھی کبھی خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ بھائی ایک عمل تو ہمارا کہیں نہ کہیں سے قبول ہو ہی جائے گا، بس عذاب ہمیں نہیں ہے.
تمام خوب، عمل مقبول و غیر مقبول با هم فرق داره.
پس عمل صحیح ضروری نہیں ہے کہ وہ مقبول بھی ہو. عمل مقبول اور غیر مقبول میں فرق ہے.
حالا میخوایم یه باب دیگری رو باز کنیم، و اون این که بعضی از اعمال هستن که بله اگر عمل کنی قطعا عذاب نمیشه. این رو خواهیم بود.
اچھا، کچھ اور روایات بھی ہیں، ان پر بھی نظر ہماری رہنی چاہیے، اور وہ روایات یہ ہے کہ اگر کسی عبد مومن نے اس عمل کو بجا لایا تو وہ مورد قبول ہے اور عذاب نہیں ہے اس کے لیے.
حالا انہوں خواہیم گفتا
انہوں ہم بیان کریں گے.
مثلا یکی از ان عمل صبر ہے، بلے
وہ اعمال کی جو حتماً مورد قبول ہیں ان میں سے ایک عمل صبر ہے.
صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، تا خواهیم گفت بعد.
اچھا، صبر مورد قبول ہے، اور صبر کی خود قسمیں ہیں. تین قسموں کا نام تو ابھی آغا نے لے لیے کہ صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، اور بھی اقسام ہیں جن کو شاید بیان کریں.
ہر چی که میرسد انسان به این خصلت برسد که در مقابل مصیبت و اطاعت و اطاعت، یعنی صبر بر اطاعت، یعنی چه میگن مشکل ترینه. گفتن صبر بر اطاعت مشکل تر است از صبر بر معصیت. بله، خواهیم گفتا.
وہ کوئی اگر مومن کسی اس بلندی تک پہنچ جائے کہ وہ صبر کر سکتا ہو، مصیبت میں بھی، معصیت میں بھی، اطاعت میں بھی صبر کر سکتا ہو، اس ملکہ تک پہنچ جائے تو ہو اس کا یہ عمل قابل قبول ہے. لیکن صبر بر اطاعت مشکل ترین کاموں میں سے ہے، جسے ہم بیان کریں گے.
گفتن صبر بر طاعت مشکل تر از صبر بر معصیت. اگر کسی به این مقام رسید، یعنی صابر شد، لم یعذبه الله ابدا. درست؟
دیکھیں کس طرح سے آقا نے دو قسم کی روایات کو ایک دوسرے کی تشریح کے لیے استعمال کیا، کتنی خوبصورتی کے ساتھ. آپ کا ذہن انشاءاللہ وہاں جاتا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ مومن صبر تک پہنچ جائے، اور صبر کے اقسام میں صبر بر معصیت پر، صبر بر اطاعت پر بھی قادر ہو جائے، جو کہ مشکل تر ہے صبر بر معصیت کے نسبت، اگر یہاں تک پہنچے تو یقیناً اس کا یہ عمل قابل قبول ہے اور خدا ہرگز اسے عذاب نہیں کرائے گا.
یعنی اگر کسی بتواند به این نصاب برسد و بشه صابر.
دیکھیں یہ اوصاف انسان کے اندر بلندیاں پیدا کرتی ہیں. انسان اگر اس بلندی تک پہنچ جائے، اس نصاب تک پہنچ جائے، تو وہ ہو جاتا ہے صابر، اور جب صابر ہو گیا تو اس کا یہ عمل ہے مقبول، اور جب مقبول ہوا تو اس کے لیے عذاب نہیں ہے.
ممکن است کہ ما ایک بار صبر کنیم، دو بار صبر کنیم، اما دفعه سوم داد بکشیم، صابر نیستی ها. بله،
دیکھیں صبر آنی ایک عمل، ایک دفعہ صبر کرنا یہ صابر ہونا نہیں ہے، بلکہ صبر اس صبر کے ملکہ تک پہنچنا ہے. ہو سکتا ہے ایک واقعے میں ہم صبر کریں.
میگن آدم عصبانی ہے ولی اینجا رو صبر کرد.
کہتے ہیں کہ مثلا یہ بہت غصیلا آدمی تھا لیکن یہاں صبر کیا. یہاں صبر کیا مطلب ہے کہ باقی امور میں صبر کرنے والا نہیں ہے.
آدم عجول یہ اینجا رو صبر کرنے والا صبر نہیں.
جلد باز انسان ہے لیکن اس مسئلے میں اس نے صبر کیا ہے. یہ کوئی صابر ہونا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟
ببین متصف شدن به این صفت رو میگیم.
ہم ایک دفعہ صبر کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ صابر بننے کی بات کر رہے ہیں.
یک روایت بکنم بعد وقت توضیح میدم. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی در امالی نقل کرده. امروز انشاءالله به امید خدا روایت براتون زیاد میکنم.
ایک اور روایت آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں اور اس روایت کو شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب امالی میں نقل کیا.
صدوق امالی دارے، مفید امالی دارے، شیخ طوسی امالی دارن. چی بوده این امالی؟ ہمیں ایک بارم گفتم.
اچھا ضمناً یہ بریکٹ کے اندر یہ فائدے کی باتیں بھی پہنچ رہی ہیں. امالی کا لفظ ہم سنتے ہیں، امالی شیخ صدوق، امالی شیخ مفید، امالی شیخ طوسی، تینوں بزرگواروں نے امالی لکھی ہے. امالی کیا چیز ہے؟ یعنی کس قسم کی کتاب کو امالی کہتے ہیں؟
این طور نبوده مثل ماها بیان بنشینن گوش بدن برن. نه، نوشته میشد. فرض کنید شب جمعه، معمولا اینم بوده ها، شب جمعه عده‌ای میآمدن، شیخ صدوق یا شیخ طوسی یا شیخ مفید روایات رو میخوندن، یادداشت میشد، میشد املا. ببینید این میشد املا. حقیقتا این کتاب ها مال مرحوم، نوشته مرحوم صدوق یا مرحوم مفید و اینا نیست. املا اینا دیگری یادداشت کرده آوردن خدمت آقا، بودن آقا چطور اونجا درسته، شده اماری صدوق، اماری مفید، اماری شیخ طوسی.
اب دیکھیں جس طرح سے آج کے زمانے میں آپ حضرات یہاں آقا کے پاس درس میں آتے ہیں، یہاں کا طریقہ تو یہ ہے کہ آقا بولتے ہیں، آپ سنتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. یہاں طریقہ یہ. لیکن اس ان زمانوں میں مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی ان بزرگواروں کی خدمت میں شاگرد جاتے تھے اور یہ حضرات ان کو املا کراتے تھے. روایات معصومین علیہ السلام کی روایات کو املا کراتے تھے اور ہر کوئی اپنے ہاتھ میں قلم پین کاپی لے کے ان کو لکھتا تھا. لکھنے کے بعد پھر استاد کے سامنے پیش کرتے تھے، دیکھیے ہم نے لکھا ہے، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو وہ دیکھتے تھے، دیکھنے کے بعد تصدیق کرتے تھے کہ یہ بات کتاب صحیح ہے. تو یہ کتاب ہوتی تھی امالی شیخ طوسی یا شیخ مفید یا شیخ صدوق، جس نے بھی املا کرایا ہو.
در مرحوم صدوق، مرحوم طوسی در امالیش روایت رو نقل میکنه از ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر سلام الله علیه.
مرحوم شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے یہ روایت املا کرائی ہے کتاب میں، اور حضرت امام باقر نے اپنے آبا سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا.
قال اذا كان يوم القيامه جمع الله الخلائق في صعيد واحد، همه را در محشر حاضر میکنه.
اس روایت کا مضمون یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو خداوند متعال ایک میدان میں سب کو جمع کرے گا.
وَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
اور
يَسْمَعُ آخَرُهُمْ كَمَا يَسْمَعُ أَوَّلُهُمْ.
سبحان اللہ. اور خدا کی طرف سے ایک منادی آواز دے گا، اور اس آواز کی خصوصیت یہ ہوگی کہ میدان محشر میں موجود جتنے انسان ہیں ان میں پہلے صف میں بیٹھا ہوا انسان جتنا سنے گا اتنا ہی آخر کے صف کا انسان بھی سنے گا، آواز برابر آئے گی سب کو.
منادی چھمی گے یہ این اہل الصبر صابران کجا آیان.
تو خدا کی طرف سے منادی جو ندا دے گا وہ ندا کون سی ہوگی؟ ندا یہ ہوگی کہ اہل صبر کہاں ہیں.
فیقوم عنقٌ من الناس، از بین مردم گردنهایی کشیده میشه بالا، چون کم هست. آره
فرض کرده که لاکو کرورو انسان بیٹه ہوئے ہیں،
لاکو چی؟ کرورو معلوم چه خبره؟ بله میلیارد ها میلیارد آدم
عربو انسان ہیں، تو ان میں چند سر اٹھیں گے، ان اس مجمع میں سے چند سر اٹھیں گے کہ یہ ہمیں صابر
درست اینا اهمیان بالا. فتستقبل هم زمرتون من الملائکه، عده ای از ملائکه به استقبالشون میان.
تو ان کے استقبال کے لیے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا جائے گا، یعنی ان کو عزت آبرو کے ساتھ ریسیو کرنے کے لیے وہ انہیں اٹھا لیں گے.
حالا ببینید چه خبره، عده ای از ملائکه، زمره ای از ملائکه به استقبالشون میان. فیقولون لهم ما کان صبرکم، شما چجور صبر کردید؟
جو ان کے استقبال کے لیے مقرر ہیں یہ ان سے پوچھیں گے تم نے کس طرح سے صبر کیا تھا، کس معاملے میں صبر کیا تھا؟
واقعا چی کردید؟ هذا الذی صبرتم، صبر شما اینجا داره نشانه میره، اینجا داره معلوم میشه.
تم نے جو صبر کیا ہے وہ یہاں پر ہے.
بله فیقولون صبرنا انفسنا علی طاعت الله،
تو وہ صابر کہیں گے کہ ہم نے اپنے نفسوں کو اطاعت خدا پر پایدار رکھا.
نمیگن ما نماز خوندیم، صبرنا انفسنا فی طاعت الله، معلومش سختی داره.
نماز پڑھنا نماز پر صبر کرنے کے علاوہ ہے، نماز پڑھنا کوئی اور چیز ہے اور نماز پر صبر کرنا کوئی اور چیز ہے.
یہ موقعی ممکن ہے نماز منو به اوج بیاره، این صبرنا علی طاعت الله نیست.
ممکن ہے کوئی بندہ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد خوشبینی میں مبتلا ہو جائے،
بلے،
اور یہ اس کی خوشبینی اسے صبر سے نکال دے گی، یہ صبر نہیں ہے.
خواجہ عبداللہ کو بیزارم از طاعتی که مرا به عجب آورد.
خواجہ عبداللہ انصاری نے کہا ہے کہ میں اس اطاعت سے بیزار ہوں کہ جس اطاعت کا نتیجہ عجب اور خودبینی ہوں.
بلے و لذا صبر بر طاعت سخت‌تر است از صبر بر معصیت.
اس لیے اطاعت پر صبر زیادہ مشکل ہے معصیت پر صبر کی نسبت.
و خوشوقت هم از آن معصیتی که مرا به عذر آورد.
کیا بات ہے، مجھے وہ معصیت اچھی لگتی ہے کہ جس کے بعد مجھے ندامت حاصل ہو جائے،
مرا به عذر آورد
اور خدا کے حضور میں عذر پیش کروں.
عذر خواهی کردن، ببخش خدا غلط کردن، این به درد یعنی خود شکستن. صبرنا علی طاعت الله،
وہ گناہ جس کے نتیجے میں انسان خود شکستگی میں مبتلا ہو جائے اور خدا کے حضور میں سر جھکا کے اپنی تقصیر کو پیش کرے، خدا مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر، یہ والی خطا اس اطاعت سے کہیں بہتر ہے کہ جس کے نتیجے میں خوشبینی پیدا ہو جائے.
سب اول جماعت میزده به همه بخواد فخر بروشه، شما بر کی کردی؟ صبرنا علی طاعت الله، یادتون باشه مشکله.
نماز جماعت کے صفحہ اول میں بیٹھا ہے جیسے خیبر فتح کیا ہو، بعد میں آ رہا ہے اطراء کیا.
من از همه بہترم، خیلی خطرناکه. ببینید حالا اگر انشاءالله یه موقعی ما بنا باشه این بحث صبر رو بکنیم، الان نمیخوایم بحث صبر رو بکنیم، اگر بنا باشه بحث صبر رو بکنیم خیلی دامنش بسته، خواهیم گفت چه خبره. ببین اینا روایات تربیتی ماست.
مجھے یاد آتا ہے آقا نے ایک دفعہ صبر پر بحث کی ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو پہلے کبھی صبر پر بحث کی ہے، لیکن آقا کہہ رہے ہیں کہ ابھی مجھے بس صبر پر بحث نہیں کرنی ہے.
وصبرناه عن معصیت الله، و صبر کردیم بر معصیت خدا.
تو یہ صابر ان فرشتوں سے کہیں گے ہم نے اطاعت پر بھی صبر کی اور معصیت پر بھی صبر کی.
یادتون باشه اینجا صبر بر مصیبت ذکر نشده ها،
اس روایت میں صبر مصیبت پر مصیبت کا تذکرہ نہیں ہے.
چوسرا صبر پر مصیبت آسان تر است از صبر بر طاعت معصیت.
اس لیے کہ اگر ہم صبر کی کیٹیگریز کو دیکھیں تو سب سے آسان ترین صبر صبر بر مصیبت ہے, اس کے بعد صبر بر معصیت ہے, اس کے بعد صبر بر اطاعت ہے جو مشکل تر ہے.
اور فیونادی منادن من عند اللہ صدق عبادی صد خلوا سبیلکم. راست میگم خود لیت خود لیت خلو الجنه بغیر حساب. یادتون باشه بغیر حساب.
اور اس روایت کی تشریح مل گئی نا, جو روایت میں کہا گیا تھا کہ بندے مومن سے ایک حسنہ قبول کیا جائے گا اور وہ ایک حسنہ اگر قابل قبول ہو تو اسے بے حساب جنت میں بھیج دیا جائے گا, خدا اسے عذاب ہرگز نہیں کرائے گا. وہ عمل یہ ہے.
پس ببینید اگر کسی به این مرحله برسه که صبر بر مصیبت بکنه, صبر بر اطاعت بکنه, صبر بر معصیت بکنه, این یه عمله ها, یه عمله, یادتون باشه ها, یه عمله. لم یعذبه الله ابدا علی القاعده. پس ببینید روایت رو باید فهمید.
دیکھیں یہ ایک عمل ہے, لیکن ایسا ایک عمل ہے جو پوری زندگی پر محیط ہے. ایسا ایک عمل جو پوری زندگی پر محیط ہے, ایک عمل. یہ عمل اگر مورد قبول واقع ہو جائے تو خدا اسے بے حساب بہشت میں داخل کر دے گا اور کبھی اسے عذاب نہیں دے گا.
خلاصہ قال ثم ينادي مناد آخر يسمو آخرون كما يسمو اول. دو مرتبه منادی ندا میده. اینو میخوام زود بخونم تمام
که پھر خدا کی طرف سے منادی ایک اور ندا دے گا.
ندا چیه؟ این اهل الفضل, اهل فضیلت کجا؟
که اهل صبر کے نظر آنے کے بعد اب کہا جائے گا اهل فضیلت کہاں ہیں؟
اینم به درد چون نکته اخلاقی درش عرض میکنم خدمت. فیقوم اونو قن من الناس, باز ادهی برمیخیزم.
پھر اس مجمع کبیر میں سے, مجمع عظیم میں سے کچھ سر اٹھیں گے.
فَتَسْتَقْبِلْهُمْ زُبْرَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ,
اور ان کے استقبال کے لیے ایک اور گروہ فرشتوں کا جائے گا.
فَيَقُولُونَ مَا فَضْلُكُمْ هَذَا الَّذِي نُودِيتُمْ بِهِ. فضل شما چی که دارید میگن یا الله؟
تمہارے کس عمل کی وجہ سے تمہیں یہ فضیلت حاصل ہو گئی؟
خب گوش کنید اینا. فیقولون کنا یجحل علینا بالدنیا, تو دنیا به ما بی‌اعتنایی میشد.
کیا بات, کیا بات. یہ کہیں گے کچھ نہیں, لوگ ہم ہماری نسبت بالکل بے اعتنا ہوتے تھے, جیسے کوئی ہے ہی نہیں.
فتتحمل,
جبکہ یہ تھے بہت بڑے لیکن لوگ ان کو بالکل اگنور کرتے تھے, کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے, نہیں دیتے تھے اس پر ہم واویلا نہیں کرتے, ہم نے تحمل کیا. کوئی بات نہیں, لوگ ایسے ہوتے ہیں.
تحمل دو جو ہے بگم, یک تحمل نیست که اصلا اعتنا نکردیم, قابل اعتنا نبودن, ما خود رو بزرگتر از اونا دیدیم. ببینید یه تحمل نیست که زلیلان سر مون رو زیر انداخت. این بده.
کیا بات ہے.
آره,
تحمل دو قسم کا ہے. ایک تحمل تو یہ ہے کہ اب یہ لوگ نااہل ہیں, یہ اہل فضل کو جانتے نہیں ہیں, اب اس پر ان کے ساتھ کیا لڑنا ہے, اسے سمجھ کر انسان خاموش رہے, یہ تو بہت اچھا ہے. لیکن ایک دفعہ ان کے مقابلے میں ذلیلانہ سر جھکاتے ہیں, یہ برا ہے.
آره, روح ان قدر بزرگ است بلند است کہ اعتنا نمی کنے. معنی چینے؟
بله, بلکہ ذلیل نہیں ہوئے ہیں یہ, ان کی روح اتنی بلند ہے کہ انہوں نے اس اگنور کرنے کو نظر انداز کر دیا. کوئی بات نہیں, یہ نااہل ہیں.
فَيُسَاوُ إِلَيْنَا فَنَعْفُ,
انہوں نے ہم سے ہماری نسبت برائی کی, ہم نے عفو کر دیا.
قال فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ صَدَقَ عِبَادِي خَلُّوا سَبِيلَهُمْ لِيَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
خدا کی طرف سے منادی ندا دے گا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں, ان بندوں کو جانے دو بغیر حساب کے بہشت میں.
گفتیم صبر سے صبر ہے, صبر بر مصیبت, صبر بر طاعت و صبر بر معصیت.
ہم نے عرض کیا کہ صبر کی تین قسمیں ہیں آج کے درس میں جو ذکر کیے. ایک صبر بر مصیبت ہے, دوسرا معصیت پر صبر ہے, اور تیسری چیز اطاعت پر سبب. احسن.
خوب، ان سے سب در قرآن آمده.
قرآن میں تینوں صبروں کا تذکرہ ہے.
یکی هم خیلی معروف ہے کہ ما در مردن ها اینا میخونیم.
اون آیات میں سے ایک آیات بہت مشہور ہے، اگر کوئی مرحوم ہو جائے تو اس کی خبر پر تلاوت یہی کی جاتی ہے، مجلس میں یہی پڑھی جاتی ہے.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی کہ معروف ہے دیگه. ہاں،
یہ آیت جو آقا نے تلاوت کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ
فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ آیت بہت مشہور و معروف ہے.
ان صبر بر مصیبت، حالا صبر بر طاعت و عبادتش هم بمونه، اون آیاتش مشهور نیست، نمیخوندم، نمیشود. مرحوم امام در چهل حدیث، حدیث 16 هم آمده باب صبر رو توسعه داده.
معصیت پر صبر اور اطاعت پر صبر کے حوالے سے بھی قرآن میں آیتیں ہیں، اور وہ مشہور نہیں ہیں، اور آج ہم تلاوت بھی نہیں کریں گے کیونکہ اس باب میں ہم داخل نہیں ہونا چاہ رہے ہیں.
غیر از این سه مرحله یا سب سه مرحله دیگر هم شمرده.
مرحوم امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے 40 حدیث میں روایت 16 میں ان تین صبروں کے علاوہ اور صبر کے اقسام کو بھی بیان فرمائے.
برادر، این کتاب باید خونده بشه، سوال بشه، توضیح داده بشه.
دوستو، اس کتاب سے اپنے آپ کو آشنا رکھو، خود پڑھو، اور سمجھ میں نہ آئے تو پوچھو، اور اس کے اندر بہت کچھ ہے.
اون سه قسم دیگر صبر عن الله، صبر مع الله، صبر عن الله و صبر بالله. حالا اینا یعنی چه بمانه؟ خدا هم را ایدی نمی فهمم. این هم گفت
بگم؟ ایک صبر بالله، ایک صبر مع الله، ایک صبر عن الله. یہ تین قسم کے صبر ہیں. آغا کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی بیان نہیں کروں گا، ان کو بھی بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ
فقط یہ جملے بہتون بگم، صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك. یہ مرحله ها نمیتونیم بفهمیم.
ان میں سے دعائے کمیل میں جو جملہ آیا ہے، خدایا میں تیرے عذاب پر صبر کروں بھی تو میں تیری جدائی پر کیسے صبر کروں، یہ میرے لیے ناممکن ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟
اقسام سگانه اولی نیست.
یہ صبر جو حضرت نے ذکر فرمایا ہے دعائے کمیل میں، یہ ان تین قسموں میں سے نہیں ہے. جو صبر بر معصیت، صبر بر اطاعت اور صبر بر مصیبت، ان قسموں میں سے نہیں ہے.
یہ چیز دیگر،
یہ کچھ اور ہے.
این سه نوع صبر، بعضی ها البته اقسام دیگری هم اضافه کردن دار، من دیدم، اون بمونه، نمیفهمم. خب، حالا، پس یادتون باشه، اگر، اینا همه رو دارم میگم برای اینکه اگر روایتی خونده شد، در کتابی خوندی که اگر یک عمل این چنین بشود، آنچنان میشود، بدانید هر عملی نیست. اولا باید عمل مقبول باشه، ثانیا اینکه از این سن خدا اعمال باشه، مثل صبر، مثل فضل.
پس این روایات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کی نظر میں اس طرح کی روایت آ گئی، یا کسی عالم سے آپ نے تقریر میں یہ جملہ سنا، یا کسی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ کسی بندے مومن کا ایک حسنہ قبول ہو جائے تو وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا اور خدا اسے عذاب نہیں کرے گا، اس سے آپ یہ خیال نہ کریں کہ کوئی بھی ایک عمل. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عمل مقبول ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمل اس سنخ کا ہو، جیسے صبر اور فضل اس سنخ کا ہو.
ہمیں چیز سوچے گا
کہ جو یہ وہ عمل ہے کہ جس میں سب کچھ ہے، انسان صابر بنے، نہ ایک دفعہ کا صبر، وہ بھی نہیں، صابر بنے، اہل فضل یعنی فاضل بنے.
خب، این تا اینجا. این رو گفتم که یادتون باشه بعضی از روایات معلوم معناش معلوم میشه برام. مغرور نشی.
پس روایات کو صحیح طرح سے سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر صحیح طرح سے روایات سمجھ میں نہ آ جائے تو انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے.
خب اگر یادتون باشه در جلسات قبل داریم خدا سریع الحساب است. اینا به هم پیوسته است. خوب گوش کنید. خدا سریع الحساب است و سریع العقاب. این رو معنا کرد. یعنی چی؟
همونه گذشته درسون میں این دو جملوں کا بھی معنا کیا کہ جو ان دو جملوں کا بھی معنی کیا کہ جو قرآن میں اور احادیث میں بھی یہ دو باتیں آئی ہیں کہ ان اللہ سریع الحساب و ان اللہ سریع العقاب. تو سریع الحساب ہونا یعنی کیا اور سریع العقاب ہونا کیا مطلب؟
اینا رو گفتیم
تو ہم نے بیان کیا ہے.
یہ عنوان دیگه هم در رابطه با حساب هست، اونم سوء الحساب.
حساب کے عنوان کے تحت خوب توجہ رکھیے گا. ایک اور بات بھی آئی ہے، ایک اور عنوان بھی آیا ہے، وہ ہے سوء الحساب. یہ کیا چیز ہے؟
یعنی خدا بد حساب رسی بکنه. یعنی
سوء
بلو
سوء کسے کہتے ہیں؟ برا. سوء الحساب یعنی بری حسابگری. کیا مطلب؟ خدا برا حساب کرتا ہے اور برا حساب کرنا کیا مطلب رکھتا ہے؟
ارے یا خافون سوال ازا سوال لقا سوال حساب چیه؟
سوء حساب کا لفظ بھی آیا ہے اور سوء عقاب کا بھی لفظ آیا ہے. جیسے سریع کا لفظ آیا ہے نا، اسی طرح سوء بھی دونوں کے ساتھ آیا ہے.
یعنی خدا ہی نہ کہتے جوری در حساب کتاب میکنے، ظلمی در حساب کتاب میکنے. سب پر
ساحت مقدس خدا سے دور ہے کہ وہ کسی بندے پر ظلم کرے.
بلی در آیات آمده.
جبکہ سوء العقاب بھی آیات میں اور حدیث میں آیا ہے اور سوء الحساب بھی. بس اس کا کوئی معنی ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے.
چیئے؟ ببینید مؤمنانی که به اوامر و نواهی الهی میکنن ولی خوف هم دارن، تشیط هم دارن، ترس هم دارن.
دیکھئے مؤمنین اپنے فرائض پر جو خدا کی طرف سے ان کے لئے مقرر ہیں ان پر عمل بھی کرتے ہیں، در این حال خوف بھی رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا عمل کیا ہوا، کس طرح کا ہوا.
چجور حساب رسی میشه از من؟
میں نے جو کچھ کیا ہے یہ کس طرح کا عمل تھا اور قیامت کے دن اس عمل کے بارے میں جو حساب رسی ہوگی وہ کیسی حساب رسی ہوگی؟
وَالَّذِينَ مَعَمَرَ اللَّهُ بَهِ اَنْ يُسَلْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
اور یہ اہل ایمان کے اوصاف میں ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو خدا نے ان کو جو حکم دیا ہے صلہ رحمی کا اس کو وہ پورا کر رہے ہیں، اچھے اعمال بجا لا رہے ہیں. اور خوف بھی رکھتے ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ سوء حساب نہ ہو جائے.
یا خافون سوء حساب. چیه مسئله؟
سوء حساب کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ
سوء حساب. این روایت در ذیل این آیه بعضی ها نقل کردن.
اس آیت کے ذیل میں پانچ روایتیں نقل ہو چکی ہیں
که دلالت دارد بران که اون وقتی که حساب رسی میکنن مداقه میشود، استقصاء میشود کارها.
جب بندوں کے اعمال کی حساب رسی ہوتی ہے قیامت میں تو دقت کے ساتھ حساب رسی ہوتی ہے، اور جب دقت کے ساتھ حساب رسی ہوتی ہے تو ممکن ہے بعض اعمال جو بظاہر اچھے تھے اس کے بطن میں برائی نظر آ جائے.
اینجا بحث اخلاص رو پیش میاد. یادتون باشه
جب تک عمل کی تہ میں اخلاص نہ ہو وہ عمل بظاہر اچھا ہے.
سوء الحساب میکنن در کارمون.
پس سوء الحساب سمجھ میں آیا, سوء الحساب یعنی ہمارے حساب سے وہ سوء ہے, ورنہ واقعی میں تو وہ صحیح ہے.
نمیگی فلا معلم سخت گیره دقت میکنه,
جیسے باز
پرونده کارنامه تحصیلی من دست اون آقا نیفته, خیلی دقت میکنه.
بعض ممتحنین پیپر جب چک کرتے ہیں تو دقیق چیک کرتے ہیں, اور جب دقیق چیک کرتے ہیں تو بعض وہ طلباء جو مطلب کو صحیح طرح سے ہضم کیے بغیر بہت کچھ لکھتے ہیں اور خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم نے تیر مارا ہے, وہ جب دقت کے ساتھ چیک کیا جاتا ہے تو خواہ مخواہ ٹائم ضائع کیا, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر, نمبر اس کا کٹ جاتا ہے.
سوء الحساب یعنی مداقع, یعنی استقصاء,
یہ ہے سوء الحساب. جبکہ اس کے برعکس اگر ایسا ہی کوئی دقیق استاد نہ ہو, ایسے رواروی میں دیکھے تو اسے ایسا لگتا ہے کسی نے تو بہت زبردست لکھا ہے. اسی طرح کا عمل ہے وہاں پر بھی.
پنج تا روایت, حالا خوب گوش کنید این روایت رو. یک, ابو اسحاق از حضرت صادق نقل میکنه.
اون پنج روایت میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جناب ابو اسحاق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے
کہ سوء الحساب یعنی لا یقبل حسناتها. چرا تو پوچھ بوده ها؟ یعنی باش نگاه.
اور روایت میں آیا ہے کہ سوء الحساب یہ ہے کہ بندہ اپنے نامے عمل میں اس کے خیال میں بہت اچھے کام کیے ہیں,
بھائیو قانون سیئات
اچھے عمل کیے ہیں, لیکن جب قیامت میں دقیق حساب رسی ہو گئی تو پتا چلا کہ جناب یہ سب تو دکھاوے کے عمل تھے, اس میں اخلاص نہیں تھا.
معلم میبینے جواب رو درست دے, بلی کنوی تقلب کردے, یہ تقلب کردی از رو اون نوشتی, او در گوشه تو موبایل برده بودی تو جلسه امتحان.
کبھی کبھی طالب علم کا جواب صحیح بھی ہوتا ہے لیکن اپنا نہیں ہوتا ہے, کسی کا ہوتا ہے, یا کسی کے پیپر دیکھ کے اس نے لکھا ہے, یا موبائل کان میں رکھ کے اس کی مدد سے اس نے لکھا ہے.
یہ آقای کہ میرا سر جلسه امتحان از اینجا تا اینجا شو چیز نوشته, آره نگاه میکرد, آره بودا در لابد داره دعا میکنه. بله
واقعیت ہے.
بله
امتحان میں یہاں سے یہاں تک لکھا گیا تھا, اس طرح سے وہ لکھ رہا تھا جیسے دعا کر رہا ہے.
بله خب اینجا معلم اگر دقیق باشه یک مچشو میگیره, میگه تو تقلب کردی, لا یقبل حسناتهم, تقلب کردی.
جواب اگر صحیح بھی ہو پتا ہے کہ یہ جواب ریل نہیں ہے, اس لیے کہ نقل کیا گیا ہے اور ممتحن کو معلوم ہے نقل کیا ہے, جواب صحیح ہے لیکن نقل شدہ ہے, لہذا اس جواب کی کوئی قیمت نہیں ہے.
مطلب قدرت نہیں, یہ روایت بھائی وہ خاتون میں صحیح آتے ہیں, اس سوء الحساب یعنی مداقع یعنی استقصاء,
یہ سوء الحساب ہے یعنی دقت کرنا اس کے کام میں.
روایت دوم درباره همین سوء الحساب از حضرت صادق سلام الله علیه
محمد و آل محمد.
حساب کتاب تحقیل ده ها, چون باشه باید فکری بکنید. قال یحسب علیهم السیئات و لا یحسب لهم الحسنات و هو الاستقصاء, تسلیم.
اس روایت میں بالکل واضح طور پر کہا گیا برائیاں تو آشکارا طور پر برائیاں تھیں, وہ تو حساب ہو گئی, اچھائیاں حساب میں نہیں آئیں, اس لیے کہ اس کے پیچھے یا نقل تھا یا عجب تھا یا کچھ تھا, کسی وجہ سے عمل باطل ہو گیا, تو برائیاں کاؤنٹ ہو گئی اور اچھائیاں گئی, تو اس کا نامہ عمل کیا ہوا, خراب ہو گیا سب کچھ.
ہشام بن صادق از امام صادق و ہشام بن صالح از امام صادق باز نقل میکنه کہ یقفون از سوال حساب یعنی چه, قال الاستقصاء و المداقع.
ہشام ابن سالم نے امام جعفر صادق سے تیسری روایت نقل کی ہے, سوء الحساب سے مقصود یعنی ان کے عمل میں دقت کرنا.
اینجا تا اینجا این ستا روایت به ماها خیلی کار نداشت, به اصل مداقع و حساب کار داشت. دو تا روایت دیگه یه قدری اجرایی تر نگاه میکنه و بیان داره.
یہ تین روایتیں ہیں، ان کا لہجہ اس طرح سے تھا کہ قیامت میں ہمارے عمل کو دقت سے دیکھا جائے گا، دقت سے دیکھے جانے کے نتیجے میں ضائع ہو جائیں گے،
بے درد انجا ہم خیلی میخورے.
اما دو اور روایتیں ہیں، ان کی نگاہ اور ان کا لہجہ اس عالم سے مربوط زیادہ نہیں، اس کو ہے لیکن اس عالم سے بھی مربوط ہے،
بڑا نر تربیت ہم کریں
اور تربیتی پہلو بھی رکھتا ہے.
یک روایت اول این حماد ابن عثمان، ایشون از روایت خیلی خوبه بونه. حماد ابن عثمان
سے روایت ہے، اور یہ حماد ابن عثمان بہت اچھے راویوں میں سے ہیں
کہ از امام صادق نقل میکنند کہ من در خدمت حضرت صادق بودم، انه قال لرجل یا فلان، اینجا اسم شخص نمیاره، چرا حال خواهم بود، حماد رو میشناسه، او یه کاری کرده که حضرت داره مؤاخذش میکنه، حماد میاد اسمش رو بگه، قال لرجل یا فلان.
دیکھیں اس میں تربیتی پہلو پر خوب دقت کریں. حماد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ہیں، اور حضرت کسی شخص کو اس کے کسی عمل پر مؤاخذہ کر رہے ہیں کہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کے عمل پر اعتراض کر رہے ہیں، اور حماد ان کو جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں. جب وہ نقل کرتے ہیں اس واقعے کو تو کہتے ہیں کہ قال صادق علیہ السلام لرجل یا فلان، کہ امام صادق نے ایک مرد سے کہا کہ اے فلان، نام نہیں لیا، حالانکہ نام اسے معلوم ہے لیکن نام نہیں لیتا ہے، اے فلان کا، چونکہ اگر نام لیتا تو جن لوگوں تک یہ روایت پہنچ گئی ان کی نظر میں اس کی شخصیت ٹوٹ جاتی، حیثیت کو محفوظ رکھنے کے لیے نام نہیں لیا گیا، یا فلان اصل میسج دیا گیا لیکن یہ میسج کس آدمی سے متعلق ہے اسے بیان نہیں کیا گیا، تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہے، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟
حالا جو ہے تو فدا کی به قربانت برم، کانالی علیه حق کن، من ازش طلب داشتم، نمیداد رفتم یقشو گرفتم، پولمو گرفتم.
کہا میری جان آپ پر قربان ہو اے مولا، اس کے ذمے میرا کوئی حق تھا جو مجھے طلب کرنا تھا، میں نے اس سے طلب کیا، جب نہیں دیا تو میں نے اس کا غریباں پکڑا اور اپنا حق لے لیا.
فاستقصیت من حقی،
میں نے اپنا حق پورا لے لیا.
قال ابو عبداللہ علیہ السلام اخبرنی عن قول اللہ عز و جل، امام صادق به اون آقا گفت اخبرنی عن قول الله عز و جل، برای این بخون آیه رو و یا خافون سوال حساب.
تب امام نے جواب میں کہا بہت خوب، تم نے اپنے بھائی سے تو پورا پورا حساب لے لیا، کیا تمہاری نگاہ قرآن کی اس آیت پر ہے کہ مومنین سوء حساب کا خوف رکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح سے تم نے اپنے بھائی سے پورا حساب لیا ہے، اگر تم سے پورا حساب لیا جائے تو کیا تم حساب دوست دے سکو گے؟
خب حالا آیه رو میخونه، یا خافون سوال درست حضرت معنا میکنن اتراهم خاف و هن یجور علیهم او یظلمهم، بعضی میسبسیدن.
اچھا حضرت نے ان سے کہا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہوا، یا خافون یا سوء الحساب، سوء حساب سے ڈرتے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا، کیا خداوند متعال ان کے عمل کی نسبت، ان کے حساب کتاب کی نسبت کوئی ظلم کرے گا، کوئی ناانصافی کرے گا، یہ معنی ہے؟
نا لا واللہ الاستقصاء والمداقہ،
خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ سوء الحساب کے معنی یہ ہے کہ جس طرح تم نے اپنے بھائی سے پورا استقصاء اور مداقہ کیا ہے، وہی عمل تمہارے نسبت قیامت میں کیا جائے گا.
عجیب.
ہاں تم اگر اس سے ڈر، تمہیں ڈر لگتا ہے تو تم اس اپنے بھائی سے حساب کتاب کہنے میں تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے،
یعنی تم مداقہ نہ کردی، یا تم باشا تم مداقہ نہ کردی، تو یقین رو گردی آبروش رو بردی،
تم نے تو دقت سے کام نہیں لیا، اس کے گریبا پکڑ کے اس کے آبرو کو خطرے میں ڈال دیا.
یا چمبا شہا ببینید هر وقت که یادتون افتاد خواستید یک کاری رو انجام بدید به فکر این روایت بیفتید.
ہاں اس میں تربیتی پہلو یہ ہے کہ جب بھی ہم آپ اپنے ان مومن بھائیوں کی نسبت کوئی کام کرنا چاہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آیت ہونی چاہیے، یا خافونا سوء الحساب. اور یہ روایت بھی ذہن میں رہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت کو کس طرح سے
روایت پنجم. این محمد ابن عیسی، باز از رواد و از اجلای رواد ما.
پانچویں روایت محمد ابن عیسی سے منقول ہے اور یہ بھی بہت جلیل القدر راویوں میں سے ایک ہے،
از امام ششم علیہ السلام.
اور انہوں نے امام ششم سے روایتیں نقل کی ہیں، یہ روایت بھی امام ششم سے نقل کر رہے ہیں.
باز قال لرجلن شکاه و بعض و اخوانه، باز اینجا به نام نمیاره. ببینید عجیب این روایات، من دقت کردم میکنم اینه چه نکات اخلاقی در این روایات نهفته.
کس طرح سے حضرت نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی تھی کہ ہر شاگرد جب کوئی روایت نقل کرتا ہے تو اس میں ان تمام تربیتی پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر روایت نقل کر رہا ہے. ایک شخص کے بارے میں کچھ لوگوں نے امام کے پاس آ کر شکایت کی اور یہ انہیں جانتا ہے کہ وہ شخص کون ہے. حضرت نے ان سے جب بات کی تو کہتا ہے کہ جب اس کو نقل کیا تو کہتا ہے قال لرجل یا فلان، یہاں پر بھی وہی تعبیر ہے، یا فلان، اے فلان، نام نہیں لیتے ہیں تاکہ اس کے آبرو محفوظ رہے.
مال اخی کے فلان یشکوک،
ہاں تمہارا فلان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ وہ آ کے شکایت کرتے ہیں میرے پاس؟
فلانی آمد تو اسے شکایت میکرد.
یہ ان روایات سے اگر آگہی ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمارا لہجہ بھی اس طرح کا ہوگا.
میں کیسے کسی بھی سراغ میں شکایت کسی رو بکنے؟
ہمارے پاس اگر کوئی شخص آ کے شکایت کرے کسی کی تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ہے، لڑنے دو آپس میں.
حضرت به او گفت تو چه کردی که آمده شکایت تو میکنه؟
حضرت حل کرتے ہیں اور حل کرنے کے لیے ان سے کہتے ہیں کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے کہ وہ آ کر تمہاری شکایت کر رہے ہیں.
فقال ایشکو بنی این استقصیت حقی، عجب آدمیه، من رفتم دنبال گرفتن حقم اومده شکایت کرده.
اس شخص نے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے، میں نے تو اپنا حق لے لیا ہے، اسے شکایت کرنے کا کیا حق ہے؟ میں نے کون سا اس کے اوپر ظلم کیا جو آپ کے پاس آ کر شکایت کر رہا ہے؟ میں نے تو اپنا حق لے لیا اس سے.
قال فجلس مغضبا، محمد بن عیسی میگه امام نحوه نشستن رو عوض کرد، به شکل عصبانی نشست، غضبناک نشست. دیدید آدم وقتی قضی خوبان نخواه هیئت جلوسش فرق میکنه.
محمد ابن عیسیٰ نقل کرتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے آ کر آپ کے پاس شکایت کی ہے، میں نے تو اپنا حق لے لیا ہے، جب اس نے یہ کہا تو امام غضب کے ساتھ بیٹھ گئے. ان کے بیٹھنے کا انداز غاضبانہ تھا، غضب کے ساتھ تھا، غصے کے ساتھ تھا.
بعدے ثم قال کانک اذ استقصیت لم تسأل، آخر رفتی دنبال استقصاء تو اسائل نکردی.
حضرت نے اس سے پوچھا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم نے صرف حق لیا ہے اور اس کی نسبت کوئی برائی نہیں کی ہے، اس طرح سے تم بول رہے ہو کہ تم نے کوئی برائی نہیں کی ہے، صرف اس سے اپنا حق لے لیا، کوئی برائی نہیں کی ہے تم نے؟ تم اس کے منہ پر چیخے ہو، اس کے آبرو کو خطرے میں ڈال چکے ہو، یہ کیا حساب میں نہیں آئے گا؟
یادتون باشه سوء الحساب معنی چی شد؟ مداقه و استقصا، تقصیر خطرناکیه.
پس این پانچ روایتوں کا جو ماحصل ہے وہ سوء الحساب کے حوالے سے، سوء الحساب کے معنی بیان کرنے کے لحاظ سے واضح ہے، وہ یہ ہے کہ دقیق حساب رسی.
مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه یک رساله دارن در معاد،
حضرت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر المیزان ان بزرگوار کا ایک رسالہ ہے معاد کے حوالے سے، معاد پر انہوں نے لکھا ہے،
مختصر ہے ولی خیلی از این حرفایی که ما در این 3-4 سال زدیم اونجا به شکل اجمال آورده.
اس بزرگوار کے اس عظیم رسالے میں اگرچہ وہ کتاب اور رسالہ مختصر ہے لیکن نہایت علمی اور فنی شکل میں ان تمام باتوں کو جو ہم نے 2-3 جلسوں میں بیان کیا وہاں پر انہوں نے ذکر کیا اس رسالے میں.
در اونجا می فرمایند که مراد از سوء حساب استخسار و فریقی بر این اتفاق دارم.
خب آپ نے اس رسالے میں فرمایا ہے کہ یخافون سوء الحساب، سوء حساب سے مقصود دقیق حساب رسی ہے، یہی جو روایات میں بیان ہوا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس بات پر عامہ و خاصہ، سنی و شیعہ سب کا اتفاق ہے کہ سوء الحساب سے مقصود دقیق حساب رسی ہے.
در یہ روایت کی روایت ششم میشه، اون ایک نکتی ظریف اخلاقی رو بیان کرد.
اچھا ایک اور روایت ہے، وہ یہ 5 روایتوں کے علاوہ ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں 6ٹی روایت. اس میں ایک اور دقیق تربیتی اور اخلاقی نقطہ پوشیدہ ہے.
ان چیئے یہ روایت اس کے بیان میں کنوں نقطے میں نقطے یہ دقیق اخلاقی،
اس اخلاقی دقیق نقطے کو اس روایت نے بیان کیا ہے
کہ حسین ابن بعد بشیر ابن معاویت ابن وحب، این سند رو بندازم، معاویت ابن وحب از حضرت صادق نقل میکنه.
معاویہ ابن وحب نامی کسی راوی نے امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے.
ان صلۃ الرحم تحول الحساب، گوش کنید، بخوای از سوء الحساب آهان یه خود راحت بشی، صلۃ الرحم تحول الحساب.
سبحان الله،
یعنی مداقه نیست.
سبحان الله. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال میں دقیق چیکنگ کے ذریعے سے آپ کے عمل کو خراب نہ کیا جائے بلکہ آپ کا عمل اچھا ہی رہے، اغماض سے کام لیا جائے، تو اس کے لیے بھی ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو اور آنکھیں جھکا لو. وہ اگر آپ کی نسبت کوئی برائی کر لیں تو اس کی نسبت اغماض کر لو، تو تمہارے اعمال میں خدا اغماض کرے.
صلۃ الرحم یحمل الحساب یوم القیامہ،
صلۃ رحم قیامت کے دن حساب کو محول تبدیل کرے گا.
یادتون باشه
تبدیل یعنی کیا کرے گا؟ یعنی سوء الحساب سے نکال دے گا.
یحمل در مقابل مداقه و استقصاء. ببینید ظرافت اینه، این یحول الحساب یوم القیامه در مقابل سوء الحساب و مداقه است.
صلہ رحم کا نتیجہ تحویل حساب ہے، تحویل حساب یعنی سوء الحساب کے مقابلے میں.
ارے ثم قرأ الذين يسجدون ما امر الله به ان يسجد ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. چون از سوء الحساب میترسن صلہ رحم میکنن تا یحول.
یہ جو سوء الحساب جس آیت میں آئی ہے اس کے شروع میں الذین
یسلون
ما امر اللہ به ایو صلا، شروع میں یہ اس آیت کے شروع میں یہ صلہ رحم سے متعلق ہے. جو صلہ رحم کرتے ہیں تو صلہ رحم کے نتیجے میں تحویل حساب ہو جاتا ہے، سوء حساب سے بچ جاتے ہیں.
پس معلوم شد سوء الحساب چیه؟ اگر بخواییم از سوء الحساب رها بشیم چی کار کنیم؟ بگید دیگه، این روایت آخر چی شد؟
خبر کلا.
آره؟
کھل کے بولو نا، کیوں گھبرا کے بولتے ہیں؟ اگر سوء حساب سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحم.
الان تصمیم بگیریم؟ آہاں، امروز تعطیلی ہے؟ تلفن بزنیم به بستگانمون؟ بریم احوال بپرسیم؟ بله. کار تو این بشه ها، نه یک بار بگید که آها و از یه حسابتون ممکن است مداخله برداشته بشه
که آج اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے، یہاں سے جا کے ٹیلی فون گھمائیں، جن جن کے ساتھ آپ کے حالات تھوڑا سے تیرا ہیں ان کے ساتھ بنا دیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ سن کے ہاں ہاں سبحان اللہ کہنا کافی نہیں، عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹارٹ۔
واہ واہ کیا کہنا،
پہلے بیان نہیں ہوا تھا، آج بیان ہوا، اور وہ ہے سوء الحساب اور سوء العقاب۔
سوء الحساب پس زیادہ مباشر یعنی مذاق یعنی استقصاء،
پس سوء حساب کے معنی دقت کے ساتھ اعمال کی حساب رسی اور پوری پوری حساب رسی۔
اگر بخوایم این سوء الحساب راحت بشیم ازش چیکار کنیم؟
صلی
رحم، پس ببینید این دنیا اون داره به هم چسبیده است، متصل
ہے۔ دیکھیں عالم آخرت کے اعمال اس دنیا سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں، انہی اعمال کا رخ ہے، وہ متصل ہے، یہ دنیا اور آخرت ملے ہوئے ہیں۔
در حساب و کتاب سوال ہم ہست دیگے نا،
حساب و کتاب میں سوال بھی ہے نا، سوالات بھی ہم سے کیے جائیں گے، ہست
یا نہیں ہست دیگے۔ حالا من آیاتی کے راجع به سوال هست در قیامت برای این کتاب حساب کتابه ها براتون چند تاشو میکنم،
حساب و کتاب اعمال کے حوالے سے کچھ آیتیں کہ جن میں بندے سے پوچھا بھی جائے گا، ان آیتوں کو میں پڑھ لوں گا ابھی۔
ہر چی کا انجام دادید عمل کردید، عمل تقسیم میشه به عمل قلبی و عمل جوارحی، سوال میشه
وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کی نسبت تم سے پوچھا جائے گا، مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یعنی کیا؟ تمہاری کارکردگی، کیسی کارکردگی؟ کارکردگی دو قسم کی ہے، کارکردگی قلبی اور کارکردگی اعضاء و جوارحی، دونوں سے پوچھا جائے گا، قلبی کارکردگی سے بھی اعضاء و جوارح کی کارکردگی سے بھی پوچھا جائے گا تم سے۔
تالله لتسألن عما كنتم تفترون، آنچه که افترا بسید.
ایک اور آیت، اس کی دوسری آیت میں کارکردگی کی خاص قسم کا نام لیا گیا ہے، قسم خدا کی تم سے ضرور پوچھا جائے گا تم نے دوسروں پر جو بہتان باندھے ہیں۔
وقفوهم انهم مسئولون،
ایک اور قسم، خوب دقت کریں ان آیات پر کہ جنت کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کو ایک چیک پوسٹ پر روکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وقفوهم، انہیں روکو، کہ ان سے پوچھا جائے گا۔
آیے دیگر، وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا،
ہاں اپنے وعدوں کو نبھاؤ ورنہ تم سے پوچھا جائے گا، وعدہ کیا تھا نبھایا نہیں، کیوں؟
اللہ ان عہد یہ بے مانا تھا،
یہ عہد، یا مثلا وَقِفُوهُمْ اِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ، وہ کس چیز سے پوچھا جائے گا، اس سے ابھی بحث نہیں ہو گئی، اس سے ابھی بحث نہیں ہو گئی، اور یہ عہد کون سا عہد ہے کہ جس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں بحث نہیں ہو گئی۔ لیکن قرآن میں عہد سے متعلق جو آیات ہیں ان کو ڈھونڈیں گے تو مطلب ہاتھ میں آتا ہے۔
خودش یہ میدان دیگری دارد، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، در آیه دیگر،
ایک اور جگہ پر، خدا سے کیا ہوا عہد و پیمان قابل سوال ہے، سوال کیا جائے گا اس سے۔
عہد و پیمان کجا بوده، چجور بوده، ما که یادمون نیست، چه عهدی بستیم، چی شده، اینا بمانه۔
اب اگر ذهن میں یہ باتیں آ جائیں، سوالات آ جائیں، وہ آنے چاہیے کہ کون سا عہد و پیمان، کہاں ہوا تھا یہ عہد و پیمان، ہم نے کب خدا سے کوئی عہد و پیمان کیا، ہمیں تو کوئی یاد نہیں ہے، یہ سب سوالات اٹھ سکتے ہیں، ان سے بھی بحث ابھی نہیں کریں گے۔
بلے ایک چیز بہتوں میں میگم، این نمتے ضعیفی ہے، برگردید به فرصت خاص خودتون، عهد رو میبردید، خدا جویی، خدا خواهی، خدا پویی، برگردید یه نگاه بکنید، بله بخندین. آره بعد از پرده ها رو بزنید کنار، خیلی واضح میشه.
خدا توفیق ده ہمیں کہ ہم اپنی فطرت کے اوپر پڑے ہوئے گرد و غبار کو جھاڑنے میں کامیاب ہو جائیں. اگر اس فطرت کو گرد و غبار جھاڑ کر اس میں نکھار پیدا کر سکیں اور فطرت کی طرف ایک نگاہ ڈالے تو وہ عہد و خدا نظر آئے گا فطرت کے اندر. وہ ہے یہی پر
ایام یه ایام است که باید به این آیات تمسک کرد. ولقد کانوا عهد الله من قبل لا یبلون الادبار و کان عهد الله مسئولا. عهد بستن که میمانن. بله میمانن.
این لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ پیغمبر کے ساتھ رہیں گے اور کسی میدان میں پیٹھ نہیں دکھائیں گے. وعدہ کیا تھا لیکن اس پہ قائم نہیں رہے. جبکہ اس وعدے کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا تم نے وعدہ کیا تھا کیوں قائم نہیں رہے.
تم میدان در دفاع از نبی اکرم میمانن.
وعدہ کیا تھا کہ اے نبی ہم آپ سے دفاع کریں گے. اسی لیے تو رضی اللہ عنہم ہو گئے تھے. اسی بات پر تو خدا ان سے راضی ہوا تھا. جب یہ وصف ان سے کہا گیا تھا ثابت قدم رہو لیکن وہ ثابت قدم نہیں رہے. اور خدا ان سے اس سے پوچھے گا کہ کیوں ثابت قدم نہ رہے، کیوں نبی کی حفاظت نہیں کی.
الان هم مهد کرده این که بمانید.
کیا بات ہے؟ اور ہر مؤمن نے یہ عہد کیا ہے، صرف ان لوگوں نے نہیں، ہر مؤمن نے. اور آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کی حفاظت کریں.
مگر عہد نہ کرتے دفاع کنیم.
صرف ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کیا؟ وعدہ سب نے کیا ہے، ہر مؤمن نے کیا ہے کہ وہ حجت خدا سے دفاع کریں گا، چاہے وہ نبی کی صورت میں ہو یا امام کی صورت میں ہو. اس سے دفاع کرنا ہمارا فریضہ ہے.
جہان اسلام باید دفاع کنه.
یہ عالم اسلام کا فریضہ ہے کہ وہ نبی سے دفاع کرے.
بعضی فرار میکنن.
بعض لوگ فرار کرتے ہیں.
قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من القتل او الموت و اذا لا تمتعون الا قليلا.
کیا بات ہے؟ تم فرار کر کے زندگی کو نہیں پا سکتے ہو. فرار کرو، فرار کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ کتنے دنوں تک زندہ رہو گے؟
یادتون باشه این یه آیه براتون بخونم. چون خانمی آمده بود اینجا میگفت آقایی گفته که مثلا این تدابرات رو نمیدونم چه و اینا چه و بعدا تعجب میکنه بعضی از مواقع بعضی از گفته ها. این آیه میخوام براتون بخونم. یادتون باشه
اب حال حاضر که جو واقعات اس عالمی سطح پر جو کچھ رونما ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے خاتون نے آ کر کسی آغا کا حوالہ دے کر کوئی بات کی ہے آغا سے اور اس سے آپ کے ذہن میں جواب آ گیا ہے تو وہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں.
ہاں امت رسول اللہ سرباز امام زمانی سر این سفره بزرگ شدیم. رگ و پوست و پی و استخوانمون از همین سفره رشد کرده.
ہمیں یہ افتخار حاصل ہے کہ ہم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور ہم اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتے ہیں کہ امام زمان کے غلام ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمارا سب کچھ ان کے لیے ہے. ہماری جان، ہماری ہڈیاں، ہمارا گوشت، ہمارے رگ، اس کے اندر چلتا ہوا خون، سب ان کے لیے.
شما یه مهمان براتون بیاد بخواید یه شربت بهشون به اون مهمان بدید، اون ظرفی رو که میخواید به این تمیزترین ظرف رو در شربت میزید.
آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے اور اسے آپ شربت پیش کرنا چاہیں تو آپ کی کوشش ہوگی کہ جو آپ کے پاس موجود ظروف ہیں ان میں سے جو صاف ستھرا ظرف ہو اس میں اسے شربت پیش کریں. عزت اور آپ، کیونکہ اس کی عزت افزائی بھی اسی میں ہے.
بہترین شر زر تمیز ترین زر، درست یا نه؟
ایسا ہی ہے.
خدا میخواد رزق معنوی و عقلی به بشریت بدهد از اول تا آخر.
خوب غور کریں. پروردگار عالم بشریت کو رزق معنوی اور عقلی عطا فرمانا چاہتا ہے.
تمیز ترین زخم رو پیدا کرده، اونم قلب مقدس پیغمبر
خدا. اور خدا نے بشریت کو رزق معنوی اور رزق عقلی عطا کرنے کے لیے جس ظرف کا انتخاب کیا ہے وہ طیب و طاہر ترین ظرف تھا.
نزل علی قلبک لتکون للعالمین نذیرا،
اور وہ رزق معنوی اور عقلی قرآن مجید ہے، پہلے بیان نہیں ہوا تھا، آج بیان ہوا، اور وہ سوء الحساب اور سوء العقاب.
سوء الحساب پس یادمون باشے، یعنی ملاقات، یعنی استقصاء.
پس سوء حساب کے معنی دقت کے ساتھ اعمال کی حساب رسی اور پوری پوری حساب رسی.
اگر بخوایم این سوء الحساب راحت بشیم ازش چیکار کنیم؟
سلی رحیم.
پس ببینید این دنیا اون دنیا به هم چسبیده است، متصله.
دیکھیں عالم آخرت کے اعمال اس دنیا سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں، انہی اعمال کا رخ ہے، وہ متصل ہے، یہ دنیا اور آخرت ملے ہوئے ہیں.
در حساب و کتاب سوال هم هست دیگه نا،
حساب و کتاب میں سوال بھی ہے نا، سوالات بھی ہم سے کیے جائیں گے.
هست یا نیست؟ هست دیگه. حالا من آیاتی که راجع به سوال هست در قیامت برای این کتاب حساب ها براتون چند تاشو میکنم.
حساب و کتاب اعمال کے حوالے سے کچھ آیتیں کہ جن میں بندے سے پوچھا بھی جائے گا، ان آیتوں کو میں پڑھ لوں گا ابھی.
ہر چیز کا انجام دیتے عمل کرتے، عمل تقسیم میشه به عمل قلبی و عمل جوارحی. جوارحی سوال میشه. یک
وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کی نسبت تم سے پوچھا جائے گا. مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یعنی کیا؟ تمہاری کارکردگی. کیسی کارکردگی؟ کارکردگی دو قسم کی ہے، کارکردگی قلبی اور کارکردگی اعضاء و جوارحی، دونوں سے پوچھا جائے گا. قلبی کارکردگی سے بھی، اعضاء و جوارح کی کارکردگی سے بھی پوچھا جائے گا تم سے.
تالله لتسألن عما كنتم تفترون. آنچه که افترا
بزنید. ایک اور آیت، اس کی دوسرے آیت میں کارکردگی کی ایک خاص قسم کا نام لیا گیا ہے. قسم خدا کی تم سے ضرور پوچھا جائے گا تم نے دوسروں پر جو بہتان باندھے ہیں.
وقفوهم انهم مسئولون.
ایک اور قسم، خوب دقت کریں ان آیات پر، کہ جنت کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کو ایک چیک پوسٹ پر روکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وقفوهم، انہیں روکو، کہ ان سے پوچھا جائے گا.
آیے دیگر وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.
اپنے وعدوں کو نبھاؤ ورنہ تم سے پوچھا جائے گا. وعدہ کیا تھا، نبھایا نہیں، کیوں؟ یہ عہد، یا مثلا وَقِفُوهُمْ إِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ، وہ کس چیز سے پوچھا جائے گا؟ اس سے ابھی بحث نہیں ہو گئی، اس سے ابھی بحث نہیں ہو گئی. اور یہ عہد کون سا عہد ہے کہ جس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں بھی بحث نہیں ہو گئی. دیکھیے قرآن میں عہد سے متعلق جو آیات ہیں ان کو ڈھونڈ لیں گے تو مطلب ہاتھ میں آتا ہے.
خودش یہ میدان دیگری دارد. و کان عهد الله مسئولا در آیه دیگر.
ایک اور جگہ پر خدا سے کیا ہوا عہد و پیمان قابل سوال ہے، سوال کیا جائے گا اس سے.
عهد و پیمان کجا بوده، چجور بوده، ما که یادمون نیست، چه عهدی بستیم، چی شده، اینا بمانه.
اب اگر ذہن میں یہ باتیں آ جائیں، سوالات آ جائیں، وہ آنے چاہیے کہ کون سا عہد و پیمان، کہاں ہوا تھا یہ عہد و پیمان، ہم نے کب خدا سے کوئی عہد و پیمان کیا، ہمیں تو کوئی یاد نہیں ہے، یہ سب سوالات اٹھ سکتے ہیں. ان سے بھی بحث ابھی نہیں کریں گے.
بله، ایک چیز بهتون میگم، این نکته ظریفیه. برگردید به فطرت خاص خودتون، عهد رو میبندید. خدا جویی، خدا خواهی، خدا پویی، برگردید یه نگاه بکنید. بله، یه قدرین بعد از پرده ها رو بزنید کنار، خیلی واضح
خدا توفیق ده. ہمیں کہ ہم اپنی فطرت کے اوپر پڑے ہوئے گرد و غبار کو جھاڑنے میں کامیاب ہو جائیں. اگر اس فطرت کو گرد و غبار جھاڑ کر اس میں نکھار پیدا کر سکیں اور فطرت کی طرف ایک نگاہ ڈالے تو وہ عہد و خدا نظر آئے گا فطرت کے اندر. وہ ہے یہی پر
همین وکان عهد الله مسئولا میخوام براتون بگم، چون ایامی ایامیست که باید به این آیات تمسک کرد. ولقد کانوا عهد الله من قبل لا یبلون الادبار وکان عهد الله مسئولا. عهد بزن که میمانن میمانن.
این لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ پیغمبر کے ساتھ رہیں گے اور کسی میدان میں پیٹھ نہیں دکھائیں گے. وعدہ کیا تھا لیکن اس پہ قائم نہیں رہے. جبکہ اس وعدے کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، تم نے وعدہ کیا تھا، کیوں قائم نہیں رہے؟
تم میدان در دفاع از نبی اکرم میمانا.
وعدہ کیا تھا کہ اے نبی ہم آپ سے دفاع کریں گے، اسی لیے تو رضی اللہ عنہم ہو گئے تھے، اسی بات پر تو خدا ان سے راضی ہوا تھا. جب یہ وصف ان سے کہا گیا تھا ثابت قدم رہو، لیکن وہ ثابت قدم نہیں رہے، اور خدا ان سے اس سے پوچھے گا کہ کیوں ثابت قدم نہ رہے، کیوں نبی کی حفاظت نہیں کی.
الان ہم عہد کر دیں کہ بمانیں.
کیا بات ہے! اور ہر مومن نے یہ عہد کیا، صرف ان لوگوں نے نہیں، ہر مومن نے. اور آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کی حفاظت کریں.
میں عہد نہ کر دوں دفاع کریں.
صرف ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ سب نے کیا ہے، ہر مومن نے کیا ہے کہ وہ حجت خدا سے دفاع کریں، چاہے وہ نبی کی صورت میں ہو یا امام کی صورت میں ہو، اس سے دفاع کرنا ہمارا فریضہ ہے.
چاہوں سب باید دفاع کنے.
یہ عالم اسلام کا فریضہ ہے کہ وہ نبی سے دفاع کرے.
بعض لوگ فرار میکنن.
بعض لوگ فرار کرتے ہیں.
قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من القتل او الموت واذا لا تمتعون الا قليلا.
کیا بات ہے! تم فرار کر کے زندگی کو نہیں پا سکتے ہو. فرار کرو، فرار کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ کتنے دنوں تک زندہ رہو گے؟
یادتون باشه این یہ آیه براتون بخونم، چون خانمی آمده بود اینجا میگفت آقای گفته که مثلا این تدابرات رو چه و اینا چه و بعدا تعجب میکنه بعضی از مواقع بعضی از گفته ها. این آیه میخوام براتون بخونم.
اب حال حاضر کے جو واقعات اس عالمی سطح پر جو کچھ رونما ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے خاتون نے آ کر کسی آغا کا حوالہ دے کر کوئی بات کی ہے آغا سے، اور اس سے آپ کے ذہن میں جواب آ گیا ہے تو وہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں.
امت رسول اللہ، سرباز امام زمانی، سر این سفره بزرگ شدیم، رگ و پوست و پی و استخوانمون از همین سفره رشد کرده.
ہمیں یہ افتخار حاصل ہے کہ ہم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور ہم اپنے کے یہ اعزاز سمجھتے ہیں کہ امام زمان کے غلام ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہمارا سب کچھ ان کے لیے، ہماری جان، ہماری ہڈیاں، ہمارا گوشت، ہمارے رگ، اس کے اندر چلتا ہوا خون، سب ان کے لیے.
شما یه مهمان براتون بیاد، باید یه شربت بهشون به اون مهمان بدید، اون ظرفی رو که میخواید به این ظرف تمیزتری ظرف رو در شربت میدید.
آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے اور اسے آپ شربت پیش کرنا چاہیں تو آپ کی کوشش ہوگی کہ جو آپ کے پاس موجود ظروف ہیں ان میں سے جو صاف ستھرا ظرف ہو اس میں اسے شربت پیش کریں، عزت اور آپ، کیونکہ اس کی عزت افزائی بھی اسی میں ہے.
صحیح ہے نا؟ بہترین شر، تمیز ترین زر، درست یا نه؟
ایسا ہی ہے.
خدا میخواد رزق معنوی و عقلی به بشریت بدهد از اول تا آخر.
خوب غور کریں، پروردگار عالم بشریت کو رزق معنوی اور عقلی عطا فرمانا چاہتا ہے.
تمیزترین ظرف رو پیدا کرده، اونم قلب مقدس پیغمبر.
اور خدا نے بشریت کو رزق معنوی اور رزق عقلی عطا کرنے کے لیے جس ظرف کا انتخاب کیا ہے وہ طیب و طاہر ترین ظرف تھا.
نزل على قلبك لتكون للعالمين نذيرا.
اور وہ رزق معنوی اور عقلی قرآن مجید ہے اور محتویات قرآنی ہے جو قلب مطہر حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے. نزل على قلبك ليكون للعالمين نذيرا لتكون للعالمين نذيرا.
آخرین ذرے موجود ہے جہاں میں خلقت.
یہ صرف انسانوں یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, کل بشریت کے لیے جہاں میں خلقت کے لیے.
بعد خطاب پیغمبر میکنند کہ انا ارسلناک شاهدا مبشرا و نذیرا.
پھر پیغمبر سے خطاب کر کے
خدا نے سراجاً منیراً
کہ ہم نے تمہیں انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیراً. ہم نے تمہیں شاہد مبشر و نذیر. شاہد کا معنی ہم نے بہت اچھی طرح بیان کیا ہے پہلے, آپ کے ذہن میں ہوگا انشاءاللہ. مبشر اور نذیر بھی ہیں و داعیاً الی اللہ اور خدا کی طرف بلانے والا. بِإذنِ ہی و سراجاً منیراً.
پیغمبر سراج منیر ہے, مگر کسی میتونه پاشن نور بگذاره؟ تا تو گذاشتی نور میاد روی پات.
کیا بات؟
نور مغلوب نمیشود.
پیغمبر کو قرآن نے کہا ہے سراجم منیرا, چمکتی ہوئی روشنی, اور روشنی کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے. روشنی پہ کوئی پاؤں رکھنے کی کوشش کرے گا تو روشنی پاؤں کے اوپر آئے گی.
امریکہ تو خود زیری.
جو پیغمبر پر پاؤں رکھنے کی کوشش کرے گا وہ خود زیر ہو جائے گا, وہ خود نیچے رہے گا.
مسیحیت صہیونی تو خود زیری.
اور صہیونی مسیحیت خود نیچے رہے گی. یہودی مسیحیت کی بات نہیں ہو رہی ہے, صہیونی مسیحیت.
یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم النور. رومے قالبے.
ان تمام باتوں کو قرآن نے اشارے میں پہلے ہی بیان کیا ہے. یہ لوگ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں پھونکوں سے, جبکہ خدا اس نور کو پورا کر کے رہے گا.
مَن مُعَاهِدَ نَسِّمْ لَا يُبَلُّونَ الْعَدْبَارِ. از این نور جدا نشیم.
اور ہر مؤمن نے یہ وعدہ کیا ہے, عہد و پیمان باندھا ہے خدا کے ساتھ کہ اس نور کی طرف پیٹھ نہیں پھیریں گے.
وکان عہد اللہ مسئولا.
اور قیامت میں ہم سے اس وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا.
بے ان سر سفر نشستهای خورده بی آر بگو لن ینفعکم الفرار ان فررت من القتل بالموت.
اس نبی رحمت کے ذریعے سے رزق حاصل کرنے والے یہ انسان اگر پیغمبر کی طرف پیٹ پھیر کر فرار کرنا چاہیں گے اور اپنی چند روزہ زندگی بچانے کی کوشش کریں گے تو لن ینفعکم الفرار, تمہارا یہ فرار تمہیں فائدہ نہیں دے گا. اگر تم موت اور قتل سے بھاگنا چاہتے ہو تو کتنے دن زندگی سے لطف اندوز رہو گے؟
این آیات تو ایران داره جلوه‌گری میکنه.
یہ آیات انسان کے لیے جلوگری اور نور افشانی کر رہی ہیں, راستہ دکھا رہی ہیں.
خب حالا تکلیف ما چیه؟
کیا فریضہ ہے؟
این آیه رو ببینید. پیغمبر اکثر یہ سر رو به یکی از خانومش فرمونده بود.
اس آیت پر غور کریں. سورہ تحریم میں یہ واقعہ ہے.
این جواب به اون بی غیرت هاییست که حرکت نمی کنن.
وہ بغیرت مسلمان, وہ بغیرت مسلمان جو اپنے آپ کو خادم بھی سمجھتے ہیں اور بغیرتی کی انتہا پر بھی ہیں, ان کے لیے یہ جواب ہے یہ آیت کہ پیغمبر اکرم نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو ایک بات کہہ دی تھی. کوئی بات؟
اون خانم رفته بود اون سر رو به یکی دیگه از خانم ها گفته بود.
تو اس بیوی نے یہ راز کی بات کسی اور بیوی تک منتقل کر دی.
وہ پیغمبر خداوند پیغمبر رو دوید اینا دارن توطئه میکنن، دارن توطئه میکنن.
اور خدا نے پیغمبر کو ان کے، یعنی دو عورتیں پیغمبر کے خلاف جو سازش کر رہی تھیں، اس سازش کے بارے میں پیغمبر نے بتا، خدا نے پیغمبر کو بتا دیا دیکھو یہ سازش کر رہی ہے تمہارے خلاف.
پیغمبر اس کو ببین مواظب باش افشا سر نہ.
پیغمبر نے اس بیوی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم راز کی بات راز کی بات رہنے دو.
اما خدا دست بر نمیداره. آیه میاد ان تتوبا الی الله، این دوتا باید توبه کنن.
کیا بات ہے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور ان دو بیویوں کے بارے میں خاص طور پر، کیونکہ تتوبا کا لفظ ہے تسمیہ ہے، ان تتوبا الی الله، اگر تم دونوں نے توبہ کیا تو بہت اچھا.
فَقَذَّقَتْ قُلُوبُكُمْ،
اس لیے کہ تمہارے دل ٹیڑے ہوئے ہیں. دیکھو خوب غور کریں، قرآن کی واضح بات ہے، واضح، تمہیں توبہ کرنا چاہیے. توبہ کہاں کیا جاتا ہے؟ توبہ کرنا، قرآن کہتا تمہیں توبہ کرنا چاہیے.
فَقَذَّقَتْ قُلُوبُكُمْ،
اور تمہارے دل بھی ٹیڑے ہوئے ہیں، تم ٹیڑے دل کے مالک ہو.
این دلتون رو باید صاف کنید، شما تو خونه پیغمبری، دل شما باید طاهر بشه.
پیغمبر کے گھر میں ہوں، طیب و طاہر کے گھر میں، طیب و طاہر کے گھر میں ٹیڑے دل اچھے نہیں لگتے.
فَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اگر آمدی توطئه کردی دل پیغمبر،
اگر تم نے پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کی، دیکھو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس ارادے میں بھی تھی. ہاں قرآن کی باتیں ایسے ہی نہیں ہوتی.
دو تا زن بخوان تظاهر کنن، خدا به دفاع پیغمبر میاد. اون وقت اروپا و امریکا بخواند،
کیا بات ہے،
خدا نمیاد.
پیغمبر کے گھر میں دو عورتیں اگر پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیں تو خدا دفاع کر رہا ہے اور ان کے اس پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو ناکام بنا دیتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، یورپ والے اور امریکہ والے اگر پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیں گے تو خدا دفاع نہیں کرے گا؟
این ہمیں جمعیت در کشورهای اسلامی بیرون اومدن پسیه، اینا دست خدا هستن.
یہ جو اسلامی ممالک میں جو اتنے قیام ہو چکا ہے، تحریک اٹھی ہے اور مسلمانوں کے درمیان انقلابی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہی دست خدا ہے جو ان کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے.
اگر خواستی توبہ کنی، فإن اللہ هو مولاک،
اگر تم دونوں پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کوشش کرو گی تو تمہارا کھڑا ہونا ان کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اس لیے کہ پیغمبر کا مولا اللہ ہے.
جبریل
اور پیغمبر
ملائکہ،
اور پیغمبر کا مولا مددگار جبریل ہے.
مصالح المؤمنین،
اور پیغمبر کا تیسرا مددگار صالح المؤمنین ہے. صالح المؤمنین معلوم ہے آپ کو انشاءاللہ.
حالا گفتن آقا امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ، بلے درسته،
و صالح المؤمنین امیر المؤمنین
ہے. اما یہ معلوم دیگه مؤمنان صالح میں پاویشن،
کیا بات ہے، بات صحیح ہے، مصداق اس آیت کے حد تک امیر المومنین ہیں، لیکن پیغمبر کی حمایت میں اٹھنے والے قیامت تک کے لوگ صالح المومنین کے مصداق قرار پائیں.
از خدا مولای اوز، جبرائیل کنار اوز، صالح المومنین پشتیبان اوز، والملائکتو بعد ذالک ظهیر.
کیا بات ہے، بس خدا مولا ہے، جبرائیل اس کے ساتھ ہے اور صالح المومنین مددگار ہیں، اور اس کے علاوہ خدا کے پیدا کردہ فرشتے ساتھ ساتھ مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں.
از این آیه چند تو پیام مدریافت میکنیم؟
اس آیت سے ہم کئی پیغام حاصل کر سکتے ہیں.
در برابر توطئه علیه پیغمبر همه نیروها باید مسیج بشن.
جس طرح سے دیکھو خدا، جبرائیل، صالح المومنین، تمام فرشتے پیغمبر کی حمایت میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر سے دفاع کرنے کے لیے جتنے امکانات ہیں ان سب کو میدان میں لانا چاہیے.
اگر توطئه شد همه امکانات باید بسیج بشود.
اگر پیغمبر کی شخصیت کو توڑنے کے لیے شرق و غرب میں کہیں پر بھی کوئی قیام ہو جائے تو اسے ناکام بنانے کے لیے پوری قوت لگانی چاہیے.
دو، ان کے حق ہیچ کو تنہا نہیں ملے.
دوسرا نقطہ جو ذہن میں آتا ہے، بہت خوبصورت نکات ہیں، ان کو ضائع نہ کریں، وہ یہ کہ حق کبھی تنہا نہیں رہتا ہے.
چرا؟
دوسرا نقطہ یہ ہے
وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ.
چونکہ یہ آیت کہہ رہی کہ پیغمبر حق ہے تو اس کے ساتھ خدا بھی ہے، جبریل بھی ہے، صالح المؤمنین بھی ہے، اس کے بعد فرشتے بھی ہیں.
سے نہ تنہا مردم زمینی، فرشتگان آسمانی هم هستن، یادتون باشه اونا تنها نمیگذارن.
تیسرا نقطہ یہ ہے کہ صرف آپ لوگ پیغمبر کی حمایت میں نہیں ہیں، ملکوتی موجودات بھی پیغمبر کی حمایت میں ہیں.
چهار، امدادهای این که برای نبی اکرم میرسد دو بخش داره، غیبی و غیر غیبی. بله،
پیغمبر کو حاصل ہونے والی مدد دو قسم کی ہے.
خلاصه این که و کان عهد الله مسئولا،
مختصر یہ کہ ہر مؤمن سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ رہے گا اور خدا کا یہ وعدہ اس سے پوچھا جائے گا.
روایات باب سؤال فراوان، دستهای مختلفن.
قیامت میں مؤمن سے اس کے اعمال کے حوالے سے سوال کیا جائے گا. چند آیتیں پڑھی گئی اس حوالے سے، روایات بہت زیادہ ہیں.
اون وقت حتی از عقل ببینید، ما فرض بفرمایید این نکته رو بگم، انشاءالله هفته آینده خواهم گفت، هفته آینده این نسمه و رسل عرفات کل و علای که کانه هم هم اصولا. اما آیا از پا هم سوال میکنم؟ آیا در قرآن هست یا نه؟
سمع و بصر و فؤاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ روایت قرآن میں ہے. سمع و بصر و فؤاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، کل اولائے کا کان عنہ مسئولا، ہاتھ اور پاؤں ان سے بھی پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا.
ارے ارے
ہاں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا.
عقل
کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے اپنی عقل کہاں استعمال کی؟
یاد تم باشے باب عقل رو بحث خواہیم کرد، خواہیم گفت کہ چگونہ یک باب این تا امروز در ذهن من نیامده و این حرفا که خواهم گفت انشاءالله تا آینده، تا امروز واقعا نیامده و امروز یه بابی برای من باز شد که عجیب و غریب.
آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے اپنے عقل کو کہاں استعمال کیا؟ کہہ رہا آج تک اس نقطے کی طرف میں ملتفت نہیں ہوا تھا اور آج ایک دروازہ کھلا خدا کے فضل سے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں جو کچھ اس دروازے کے کھلنے کے نتیجے میں مطالب ہاتھ میں آئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے.
حساب رسی ہا رو بے شکل خیلی جزئی خواہیم بررسی کرتے ہیں انشاءاللہ.
حساب رسی کے جزئی مسائل کو بھی انشاءاللہ ہم